काफी लंबे अरसे के इनकता के बाद से अल्लाह ताला की फजल से कुरान करीम के इस्बाक दोबारा शुरू करने की तौफीक मिल रही है। ये उसी वक्त का लिखा हुआ जब छोड़ा था हमने, अलंकबूत तिलावत तर्जुमा आयत 25 तक हो चुका है दोनों। وقال انما سيشكرنا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا موده بينكم في الحياه الدنيا ثم يوم القيامه يكفر بعضكم ببعض وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَا وَعَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ کیا ہوں یہاں سے اچھا شروع میں مودتا نہیں دکھا ہوا یہاں مودتا ہے اچھا تنوین نہیں ہے وہ غلطی سے وہ موٹا اتنا لکھا ہے وہ دو سمے سمجھا تھا اچھا کیا ابھی توجہ دلائی دوبارہ پڑھتے ہیں وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا موده بينكم في الحياه الدنيا ثم يوم القيامه يكفر بعضكم ببعض وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ والکتاب وآتیناہ اجرہ فی الدنیا وإنہ فی الآخرۃ لمن الصالحین ولوطا اذ قال لقومه انکم لتأتون الفاحشة ما سبقکم بها من احد من العالمین أئنکم لتأتون الرجال وتقطعون السبیل وتعتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه أهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منهما آية بينة لقوم يعقلون آية بينة لقوم يعقلون نہیں منها کو منهما پر آگے ٹھیک ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخرة ولا تطغوا في العرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمودا قد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم وصدهم عن السبيل وكانوا مستكبرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنكم من أرسلنا عليه حاصبا فمنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم فتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين قال انما سے شروع کرنا نا اس نے کہا کہ تم نے محض اللہ کے سوا بت بنا رکھے ہیں آپس کی محبت کی وجہ سے مودتاً پڑھنے میں ایک وجہ یہ بھی ہو گئی تھی کہ گرامر کے لحاظ سے دونوں ہی درست ہیں باریک معنی کا فرق ہے تو اصل میں مودتا بینکم اور مودتم بینکم میں فرق ہے مودتم بینکم کا مطلب یہ ہے کہ جب آپس میں محبت ہو تو یہ ہو جایا کرتا ہے اور مودتا بینکم کا مطلب ہے تمہاری محبت میں خلل ہے تمہاری آپس کی محبت فطری نہیں درست نہیں یہ ایسی محبت ہے کہ اس کے نتیجے میں بت بنا لیے جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو کہ تم رعایت کرتے اور ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہو اور فی الحیات دنیا نے یہ بتا دیا کہ یہ مودت اسی دنیا میں رہے گی اور آخرت کے کسی کام نہیں آئے گی ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض پھر اس آپس کی محبت کے باوجود قیامت کے دن تمہیں سے بعض دوسروں کا انکار کریں گے اور تمہیں سے بعض دوسروں پر لعنت ڈالیں گے یلعنو بعضکم تمہیں سے بعض پر لعنت ڈالیں گے وماواکم النار اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا وہ آگ ہوگا وہ مالکم من ناصرین اور تمہارے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا تمہارے لیے مدد کرنے والوں میں سے کوئی نہ ہوگا مددگار واحد کا صیغہ ہے لیکن ناصرین جمع کا ہے اردو میں یہ ترجمہ واحد کے ذریعے بھی کیا جاتا ہے مالک من ناصرین تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا یا لفظی ترجمہ ہوگا مدد کرنے والوں میں سے تمہارا کوئی نہیں ہوگا فآمن له لوط اس پر ایمان لے آیا وقال انی مہاجر الی ربی، اور اس نے کہا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے لگا ہوں. انہ هو العزیز الحکیم، یقیناً وہ بہت غالب عزت والا اور حکمت والا ہے. یا انی مہاجر الی ربی، اس کو مخاطب کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو. کیوں جی؟ اور مہاجر الی ربی سے کیا مراد ہے؟ عام طور پر جو ترجموں سے میں نے تاثر لیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ جگہ چھوڑ کر ایک دوسری جگہ جا بسے تھے. کیوں فوزیہ، یہی مطلب ہے کچھ اور ہے؟ کچھ نہیں سمجھ آ رہی، آپ بتائیں.
ان کی مخاصرت کے مقابل پر نہاں ہم ہو گئے جا رہے ہیں، نہاں والا مضمون.
اور کوئی؟ اگر حضرت ابراہیم کو مخاطب ہوں تو یہ مانا کرنا گناہ بن جائے گا کہ گویا ابراہیم کی جگہ پہ تو خدا نہیں ہے، اس جگہ کو چھوڑ کر وہ خدا کی طرف ہجرت کر رہے ہیں. اس لیے مہاجر الی ربی کا ہمیشہ جو بنیادی معنی ہے وہی لینا چاہیے کہ ایسی ہجرت میں جسمانی ہجرت نہیں ہوتی بلکہ روحانی ہجرت ہوتی ہے. تو حضرت لوط نے اپنی قوم سے ابراہیم کی طرف ہجرت کی ہے اور ابراہیمی باتوں کی طرف ہجرت کی ہے. اس ہجرت کے بعد بعض دفعہ جسمانی ہجرت بھی درپیش ہوتی ہے. تو وہ ایک ثانوی عمل ہے جو ہجرت الی اللہ کا نتیجہ بنتی ہے. جب انسان ہجرت الی اللہ کرے تو اس کو جگہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں. کبھی کسی نبی نے ہجرت الی اللہ کے نتیجے میں جگہ نہیں چھوڑی، لیکن ہجرت الی اللہ مجبور کر دیتی ہے ماحول کی مخالفت کی وجہ سے کہ اس جگہ کو چھوڑو اور اپنی ہجرت الی اللہ کو قائم رکھو. کیونکہ ہجرت الی اللہ بعض تقاضے رکھتی ہے، عبادت کے تقاضے، خدا تعالیٰ کی فرما برداری کے تقاضے، ماحول کے کی بعض مخالفتوں کے تقاضے. وہ ہجرت پھر جسمانی ہجرت پہ مجبور کرتی ہے، مگر مقصد یہی رہتا ہے کہ اللہ کی طرف ہجرت قائم رہے اور اس میں خلل واقع نہ ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت نبوت کے وقت بلکہ اس سے بھی پہلے الی اللہ تھی، اور بعد میں جو ہجرت درپیش آئی اس ہجرت کے پہلی ہجرت کے تقاضوں کو بچانے کی خاطر درپیش تھی. تو حضرت لوط کی بات کی ہجرت اس پہلی ہجرت کا نتیجہ ہے جس کا اس آیت میں ذکر ہے. کہاں گئے تھے ہم؟ ہاں، فآمن لہ لوط وقال انی مہاجر الی ربی. اگر نعوذ باللہ دوسرا معنی لیا جائے تو ابراہیم کو حضرت لوط یہ کہہ کے چلے گئے ہیں کہ تم تو اپنے رب کے پاس نہیں ہو، میں اپنے رب کے پاس جا رہا ہوں. انہ هو العزیز الحکیم، اور وہ بہت غالب اور بزرگی والا اور حکمت والا ہے. ذکر ابھی حضرت ابراہیم ہی کا چل رہا ہے، یہ ضمناً آئی ہے بات، کیونکہ پھر فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، تب ہم نے اسے محبت فرمائی، اسے بخشا اسحاق اور یعقوب کو، یعنی ابراہیم کو بخشے اسحاق اور یعقوب. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ، اور اس کی اولاد میں سے بنا دیا، اس وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ، اس کی اولاد میں بنائی النَّبُوَّةَ، نبوت، والکتاب، اور کتاب. وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، اور اسے دنیا میں بھی اجر عطا کیا. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی وہ صالحین یعنی نیکوکاروں میں شمار ہوگا. اب یہاں وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النَّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، یہاں کون سی کتاب مراد ہے؟ ذریت سے مراد یہاں ذریت کون سی کہاں تک، یہ بتائیں. شمس صاحب سمائیے. فی ذریت ہی میں حضرت ابراہیم کی ذریت آگے مسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک چلتی ہے، اور حضرت موسیٰ بھی بیچ میں آتے ہیں. تو اگرچہ حضرت یعقوب اور اسحاق کو الگ کتاب دینے کا ذکر کہیں نہیں ملتا کہ انہیں الگ کتابیں دی گئی ہوں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریف پر ہی تھے، اور جو کتاب بھی حضرت ابراہیم کو عطا ہوئی تھی اسی کی پیروی کرتے تھے. اس لیے ان کے ذکر کے بعد یہ فرمایا ہے جعلنا فی ذریت ہی، اس سے وہ ذریت ہے جو یعقوب اور اسحاق سے آگے نکل جاتی ہے. اور وہاں حضرت موسیٰ کا ذکر ہے دراصل، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو یہ برکت پہنچی ہے، ابراہیم کی برکت جو آگے منتقل ہوئی ہے، یہ اسماعیل کے ذریعے ہوئی ہے. تو وہ مضمون ایک الگ اپنی ذات میں انفرادیت رکھتا ہے. یہاں اس موقع پر اسحاق اور یعقوب کے تسلسل میں جو کتاب ہمیں دکھائی دیتی ہے وہ موسیٰ کی کتاب ہے. اس لیے ذریت و نبوت، نبوت میں تو واحد نبوت کافی ہے، کئی نبیوں کے لیے ایک ہی لفظ اطلاق پا سکتا ہے، لیکن الکتاب میں غالباً ایک ہی کتاب مراد ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جو اس کا قرآن کریم نے موسیٰ کی کتاب کے طور پر ذکر کیا ہے. وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، اور اس کا اجر ہم نے اسے دنیا میں عطا کیا. یہ کون سا اجر ہے؟ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں نیکوکاروں میں شمار ہوگا. کیوں جی؟ وہ نہیں بات ہو رہی. انہوں یہاں دنیا کے مقابل پر جب آخرت کہیں گے تو آخرت کی دوسری آخرت مراد ہوتی ہے. یہاں دنیا کے ساتھ جس آخرت کا ذکر ہے وہ اس دنیا اور اس دنیا کی بات ہے. یہاں دنیا میں اجر دے دیا ہم نے اس کو، اور پھر آخرت میں وہ صالحین میں شمار ہوگا.
میرے مراد یہ ہے کہ ابراہیم نے، حضرت ابراہیم کا ذکر خیر جو تینوں بڑے دینوں میں،
نہیں وہ نہیں، میرا مطلب وہ مراد نہیں ہے یہاں. کیونکہ وہ اس آخرت میں ہونا ہے جو اس دنیا کی آخرت ہے. یہاں مضمون مختلف ہے. یہاں نبوت کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر خدا تعالیٰ نے دنیاوی فضل بھی بہت فرمائے تھے. تو پہلے روحانی اجر کا ذکر فرما کر پھر یہ فرمایا کہ اسے دنیاوی اجر سے بھی محروم نہیں کیا گیا، اسے ہم نے دنیا میں بھی بہت کچھ دیا لیکن آخرت کے بدلے نہیں، بلکہ آخرت میں بھی وہ صالحین ہی میں شمار ہوگا. بعض دفعہ دنیا میں دینے سے آخرت ختم ہو جاتی ہے، اس کے مقابل پر ملتا ہے دنیا میں. مگر ایسا دنیا میں نعمتیں پانے والا انسان تھا جس کی آخرت یعنی مرنے کے بعد کی زندگی محفوظ رہی، اور ایک نبی کو صالحین میں کیوں شمار کیا؟ پھر آخرت میں نے نبیین کیوں نہیں فرمایا؟ یہ فرمائیے. مشکل مسئلہ ہے نا، لیکن نبیوں کو مسلمین بھی کہا ہوا ہے، یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ المسلم اور الصالح ان کے مدارج بھی نبوت تک جا پہنچتے ہیں. جو آغاز ہوتا ہے وہ المسلم سے ہوتا ہے اور انجام بھی المسلم کی اس حالت پر ہوتا ہے جو کامل حالت ہے. اسی طرح انبیاء کا آغاز صالحیت ہی سے ہوتا ہے اور وہ سارے مدارج طے کر کے جب نبوت تک پہنچتے ہیں تو صالحیت کا درجہ ان کا ساتھ نہیں چھوڑتا. وہی درجہ ہے جو اپنے درجہ کمال میں پہنچ کر نبوت کہلاتا ہے. تو فی الآخرت میرے صالحین میں ایک وجہ اس کو حضرت ابراہیم کو صالح کہنے کے لیے یہ ہے کہ نبوت کا انکار نہیں ہے بلکہ آپ کی صالحیت کا اقرار اس کی انتہا کے معنوں میں ہے. وہ اپنے آخری مقام تک صالح رہا ہے. دنیا کے اجر کے ساتھ اس کو جوڑنے کی وجہ میرے نزدیک یہ ہے کہ دنیا میں جو نعمتیں ملیں ان نعمتوں نے اس کی صالحیت پر کوئی بد اثر نہیں ڈالا. اکثر لوگوں کی نعمتیں جو دنیا کی عطا ہوتی ہیں خواہ وہ نیک بھی ہوں کچھ نہ کچھ وہ دنیا میں پھنس کر صالحیت کے تقاضے چھوڑ دیتے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کی نعمتیں پانے کے باوجود صالحیت کے آخری مقام پر فائز رہے اور مرنے کے بعد بھی آپ کا مقام خدا کے نزدیک صالحین ہی میں سے تھا. ولوطن اس قال لقوم ہی انکم لتاتون الفاحشۃ. اب یہ ذکر یہاں رکتا ہے اور ابراہیم لوط کا ذکر چل پڑا ہے. اس قال لقوم ہی انکم لتاتون الفاحشۃ ما سبقکم بها من احد من العالمین. تم ایک ایسی فاحشہ کے مرتکب ہو چکے ہو, تم ایسی بے حیائی کی ایک عادت یا لت لگ گئی ہے کہ ما سبقکم بها من احد من العالمین کہ تم سے پہلے اس کام میں تم سے سب جہانوں میں کبھی کوئی قوم آگے نہیں بڑھی. یہاں ایک بات خاص طور پر توجہ کے لائق ہے, ما سبقکم بها من احد من العالمین میں ایک معنی یہ ہو سکتا ہے کہ یہ بد عمل اس سے پہلے ساری دنیا میں کبھی کسی نے نہیں دکھایا. میرے نزدیک یہ معنی درست نہیں ہے. ما سبقکم تم سے آگے کبھی نہیں بڑھا کوئی, جس طرح تم اس بے حیائی میں آگے بڑھے ہو کبھی اس سے پہلے کوئی قوم اس درجہ اس بے حیائی میں آگے نہیں بڑھی کہ وہ کھلے عام گلیوں میں ناچتی پھرے اور کوئی اسے روکنے والا نہ ہو. یہ امر واقعہ ہے, تاریخ عالم گواہ ہے کہ اس بے حیائی میں اس سے پہلے دنیا میں کبھی کسی قوم نے اس طرح کی کرتوتیں نہیں دکھائیں جیسے لوط کی قوم نے دکھائی تھی. اَئِنَّكُمْ لَتَعْتُونَ الرِّجَالَ وَتَخْتَعُونَ السَّبِيلَ. یہ بے حیائی دو طرح پہ سے تھی, ایک مردوں کے ذریعے اپنی نفسانی خواہشات پوری کرتے, وَتَخْتَعُونَ السَّبِيلَ اور رستوں پہ ڈاکے ڈالتے تھے. وَتَعْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ اور تم اپنی مجلس میں بھی ناپسندیدہ کلام ہی کیا کرتے تھے. یعنی یہ دراصل دو کی بجائے تین ایسی بے حیائیاں ہیں جو ان کی قوم کی ہلاکت کی بنیادی طور پر ذمہ دار بنی. ایک یہ کہ فطری تقاضوں کو چھوڑ کر غیر فطری تقاضے جو انسانی نسل کی بقا کے لیے کافی نہیں ہو سکتے یا بیکار ہوتے ہیں, یہ اختیار کیے, ڈاکے ڈالے رستوں پر بجائے مسافروں کو امن دینے کے ان کے امن برباد کیے. یعنی ایک جگہ انسانی بقا کا بنیادی قانون نظر انداز کر دیا, دوسری طرف اقتصادیات کا بنیادی قانون نظر انداز کر دیا, جس کی گزر اوقات محنت اور مشقت سے کمائے ہوئے پیسے کی بجائے لوٹے ہوئے پیسے پر ہو، اس نے گویا کہ اقتصادیات کو بھی کاٹ دیا. اور اس کے بعد جب مجلسیں لگیں تو ان مجلسوں میں بھی کوئی خوبی کی بات نہیں تھی، صرف بے حیائی اور بد کرداری کی باتیں کر کے تو اس پر فخر کرنے لگے. گویا ان دو عادات کو تمہاری اس مجلسی عادت کی وجہ سے ایک قسم کا دوام مل گیا. فما کانا جواب قوم ہی، جب حضرت لوط نے یہ تجزیہ کیا قوم کے کردار کا، تو فما کانا جواب قوم ہی، ان کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا. ان قالو قالو تھے نا بے عذاب اللہ ان کنت من الصادقین. بحثوں کا وقت ختم ہے، ان باتوں میں ہم تمہاری ماننے والے نہیں، اس کے سوا جواب نہیں ہے کہ اگر تو سچا ہے تو اللہ کی طرف سے ہم پر عذاب لا کے دکھا. حضرت لوط کی قوم کا عذاب ان کی قوم ہی کا مانگا ہوا عذاب تھا، اور اس عذاب کو انہوں نے چیلنج بنا دیا تھا. قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، حضرت لوط نے یہ عرض کیا، رب اے میرے رب، انصرنی ان رب انصرنی میری مدد فرما، علی القوم المفسدین فساد کرنے والی قوم کے خلاف. ولما جات رسلنا ابراہیم بالبشرا، اور جب ہمارے رسول یعنی خدا کے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم کے پاس بالبشرا خوشخبری لے کر آئے، قالو انا مہلکو حال حاضر القریت انا اہلہا کانو ظالمین، انہوں نے کہا کہ ہم یقیناً ہلاک کرنے والے ہیں اس بستی کے رہنے والوں کو، اس بستی کے اہالیان کو یا اس بستی میں بسنے والوں کو. ان اہلہا کانو ظالمین، یہ اس بستی میں رہنے والے ظالمین ہیں. یہ فقرہ یا تو حضرت لوط کی طرف آنے والے فرشتوں کی طرف منسوب کیا جا سکتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دائمی قانون کا اظہار سمجھا جا سکتا ہے. ان اہلہا کانو ظالمین، یہ ایک دائمی صداقت کا اظہار ہے کہ ایسے لوگ جن کو خدا ہلاک کیا کرتا ہے وہ اللہ کی نظر میں ظالم ہو چکے تھے، اس کے رہنے والے ظالم ہو چکے تھے. اور اگر انہوں نے ہی بات بڑھا کر یہ کہا ہو ان اہلہا کانو ظالمین تو یہ بھی بعید نہیں. قال ان فیہا لوطا، ابراہیم نے اس کا جواب یہ دیا کہ ان فیہا لوطا، اس میں لوط بھی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ کلام ایک وقت سے منقطع ہو کر پہلے وقت کی طرف جا رہا ہے. یہ دو جوڑ جو ہیں یہ پیش نظر رکھنے چاہیے، ورنہ ترجمے کی پوری سہولت سے سمجھ نہیں آئے گی. پہلا یہ تھا فما کانا جواب قوم الا ان قالوا ربنا عذاب اللہ، پھر حضرت لوط کی یہ دعا ہے انصرنی القوم المفسدین، مجھے اے خدا میری مدد فرما مفسدوں کے خلاف. اب واپس کلام ابراہیم کی طرف چلا گیا. جب ابراہیم کی طرف ہمارے رسول آئے خوشخبری لے کر اور انہوں نے یہ ذکر کیا کہ ہم اس بستی یعنی ابراہیم کی بستی نہیں بلکہ لوط کی بستی کو ہلاک کرنے والے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ظالم ہیں. ابراہیم علیہ السلام یہ جواب دیتے ہیں ان فیہا لوطا، قالوا نحن اعلم بمن فیہا، انہوں نے کہا ہم زیادہ جانتے ہیں اس میں کون ہے. حضرت ابراہیم کے علم میں تو صرف لوط تھے، جو جن کے مطلب یقین سے کہہ سکتے تھے کہ یہ صالح ہیں. لیکن ان بدوں کا حال علم معلوم نہیں تھا جو ان کے علاوہ بستے تھے. دوسرے لوط کے ساتھ کچھ اور لوگوں کو بھی نجات دی گئی جو ان کے ساتھ سفر پہ روانہ ہوئے تھے, ان کا بھی ذکر نہیں کیا. ذکر لوط کا کیا, حالانکہ بائبل کے دوسرے تذکرے میں ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم بار بار یہ بحث کر رہے تھے کہ اس میں اور بھی لوگ ہیں اور بھی لوگ ہیں. تو لوط کیوں کہا, صرف اکیلے لوط کا کیوں ذکر کیا, جبکہ ثابت شدہ حقیقت ہے کہ حضرت ابراہیم نے اسی موقع پر دوسرے صالحین کی بھی بات بڑھائی تھی اور بات چلائی تھی اور کہا تھا کہ اور بھی رہنے والے ہیں, اتنے ہوں تو کیا خدا تو پھر بھی نہیں بخشے گا. اب یہاں پہنچ کے صرف لوط کا ذکر کر دیتے ہیں, کیا وجہ ہے؟ لوط اللہ کے نبی تھے, اور بعض دفعہ جو سب سے بڑی مرکزی اہمیت کا وجود ہے اس کا ذکر اس لیے کیا جاتا ہے کہ توجہ پھیری جائے کہ اس کے ہوتے ہوئے کیسے عذاب آ سکتا ہے. اور دوسرا ایک قاعدہ کلیہ بھی ہے, وہ قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جب تک تو ان میں ہے ان میں عذاب نہیں آئے گا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ تو خبر نہیں تھی کہ خدا عذاب کس طریقے پر لائے گا, ان کے ذہن میں یہ قاعدہ ہو سکتا ہے کہ ایک نبی کے ہوتے ہوئے اس قوم پر عذاب کیسے آ سکتا ہے, اور خدا تعالیٰ کے اس تعلق کے خلاف ہے جو نبیوں سے رکھتا ہے. اِنَّا فِيهَا لُوطًا میں یہ دونوں حکمتیں ہیں کہ ان میں لوط موجود ہے, اس کے ہوتے ہوئے کیسے عذاب آئے گا. قالوا نحن اعلم بمن فیہ, ہم جانتے ہیں اس میں کون کون ہے اور کیا ہے. لننجینہ واہلہ الا امراته, ہم اسے اس بستی سے نکال لیں گے اور اس کے اہل کو بھی بستی سے نکال لیں گے سوائے اس کی بیوی کے. کانت من الغابرین, وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی یا ہو گئی, شمار ہو چکی ہے. ولما انجات رسولنا لوطن سی ابہم وضاق بہم ذرن, اب یہاں یہ بات ختم کر کے لوط کی طرف جاتے ہیں. اور حضرت لوط نے پہلے کیا دعا مانگی تھی اس کو یاد کر لیں, اے خدا میری مدد فرمائیں کے خلاف. وہ بھی نہیں سمجھ رہے تھے کہ کس طرح مدد آئے گی, اور جب پتہ چلا کہ عذاب کی صورت میں آنی ہے تو فوراً پھر گئے ہیں. سیا بہن وہ داخا بہن ذرا, ان کی طرف سے دل تنگ ہو گیا اس کا, اور اس کے اسے دونوں معنی برا لگنا اور دل تنگنا ایک ہی معنی ہے, مگر سیا بہن ان کی اس بات کو اس نے برا منایا یا ان کی وجہ سے ایک برا محسوس کیا. وہ داخا بہن ذرا, یہ محاورہ ذاق بن ذرہ, اس کے دل نے تنگی محسوس کی. وقالوا لا تخف ولا تحزن, اس پر انہوں نے کہا خوف نہ کر اور غم نہ کر. انا منجوک و اہلک, ہم تجھے ضرور نجات دیں گے اور تیرے اہل کو بھی. الا امراتک کانت من الغابرین, سوائے تیری بیوی کے کہ جو پیچھے رہنے والوں میں سے ہے. فلما جات رسولنا لوطن سیا بہم و ذاق بہم ذرا, اس میں بھی غالباً وہی حضرت ابراہیم والی لا علمی اس بے چینی کا موجب بنی ہے. ان کو ایک خیال گزرا ہے کہ عذاب دینے آئے ہیں تو اس عذاب سے مجھے اور میرے سچے متبعین کو بھی تکلیف پہنچے گی. اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں لا تخف ولا تحزن, خوف نہ کر غمگین نہ ہو, ہم یقیناً تجھے اور تیرے اہل کو نجات بخشیں گے, نجات دیں گے, ہاں تیری بیوی کے سوا.
انا منزلون على اهل هذه القريه رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. یقینا ہم اس بستی پر اور اس کے رہنے والوں پر آسمان سے عذاب اتارنے والے ہیں. بما كانوا يفسقون, اس وجہ سے کہ جو وہ فسق و فجور کیا کرتے تھے. ولقد ترکنا منها آية بينة لقوم يعقلون, اور یقیناً ہم نے اس میں ترکنا اس میں چھوڑی. یہاں من ہما جو لفظ میں نے پڑھا تھا یہ کسی لکھنے کی غلطی کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی غلطی کی وجہ سے دماغ مضمون میں الجھا ہوا تو من ہما وہ من ہا پڑھ گیا ہوں. تو بعض دفعہ اس قسم کی غلطی بھی ہو جاتی ہے کہ دیکھے تو صاف نظر آتا ہے کہ من ہا ہونا چاہیے مگر وہ بے خیالی میں پڑھا جاتا ہے. یہاں اس لیے میں نے یہ پڑھا تھا, یہ غلطی تھی. وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً, اور ہم نے اس میں ایک کھلا کھلا نشان چھوڑا. قومی یاقلون, ایک ایسی قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے. اب بتائیں وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً, یہ کیا مراد ہے؟ بیوی رہ گئی, قوم تباہ ہو گئی, حضرت لوط چلے گئے, تو نشان کون سا چھوڑا ہے؟ اس میں وہ جو آثار قدیمہ پر غور کرنے والے ہیں میرے نزدیک ان کی طرف اشارہ موجود ہے کہ اگر ایسا نشان چھوڑا ہے جو عقل والوں کے لیے بعد میں خدا تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا موجب بننا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ نشان محفوظ رہنا چاہیے. اور لوط کی بستی کے تعلق میں دوسری آیات یہ بتا رہی ہیں کہ لازماً یہ نشان محفوظ رہا ہے. نشان یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے جیسا کہ بیان فرمایا ان کو ضرور ایسی بستی ملے گی جس میں بین ہی وہی واقعہ گزرا ہوگا جو قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے. جب تک یہ بستی دریافت نہ ہو اس وقت تک یہ ایک دعویٰ رہے گا, لیکن ہم نے ایک نشان چھوڑ دیا ہے, مطلب ہے اس کو اسی حال پہ محفوظ کر دیا. اب آئندہ آنے والے جب تحقیق کریں گے تو ان کو وہ نشان معلوم ہوگا اور عقل والے لوگ اس نشان کو تلاش کر لیں گے. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا, اور مدین کی طرف ہم نے ان کا بھائی شعیب بھیجا. فقال یا قوم عبد اللہ ورجو اليوم الآخرہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین, اور اس نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کر, اللہ کی عبادت کرو. ورجو اليوم الآخرہ, اور یوم آخر کی امید رکھو. ولا تعثوا فی الارض مفسدین, اور زمین میں مفسد بنتے ہوئے فساد پھیلاتے ہوئے نہ دوڑو نہ چلو پھرو. تعثوا کا خود معنوی فساد کرنا ہی ہے, اور مفسدین بھی تو مطلب ہے فساد کی نیت سے کھلے بندوں فسق و فجور میں مبتلا نہ بنا رہو, کیونکہ اس صورت میں تم زمین میں فساد پھیلا دو گے. فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ, بس انہوں نے اس کو جھٹلا دیا. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ, تو ان کو ایک سخت زلزلے نے آ پکڑا. فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ, اور وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل جا پڑے, یا ایسے ہو گئے کہ جیسے گھٹنوں کے بل پڑا ہوا انسان ہو. وَعَادًا وَثَمُودًا, اور ہم نے عاد کو بھی ہلاک کیا اور ثمود کو بھی. وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسَاكِنِهِمْ, اور ہم نے ان کے گھروں یعنی ان کی بستیوں کو تمہارے لیے ایک نشان کے طور پر چھوڑا ہے، کیونکہ یہ اظہار ہے وقت تبین لکم، تم پر یقیناً ظاہر ہوگا، یہ ظاہر کر دیا گیا ہے من مساکنہم، ان کی بستیوں کا حال، ان کے گھروں کا حال. وزین لہم الشیطان اعمالہم، اور شیطان نے ان کے اعمال کو زینت بنا کر دکھایا تھا، خوبصورت کر کے دکھایا تھا ان کے لیے. فصدہم عن السبیل، اور ان کو رستے سے ہٹا دیا تھا. وکانوا مستبصرین، اور وہ دیکھنے والے تھے، دیکھ رہے تھے. مطلب یہ ہے کہ یہ قومیں جن کو شیطان رستے سے ہٹاتا ہے وہ اپنی بے راہ روی کو معلوم کر لیتے ہیں، محسوس کر لیتے ہیں، اس کے باوجود بے راہ رہ ہوتے ہیں، اس لیے ان کو سزا ملتی ہے. تو مستبصرین کا مطلب ہے کہ یہ جرم کرنے والی قومیں ساری ایسی تھیں جن کو اپنے جرم دکھائی دے رہے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ پکڑے نہیں جائیں گے، اس لیے جرم کے گواہ وہ خود بن چکے تھے، ان پر عذاب ثابت ہو چکا تھا، اور چونکہ وہ مستبصر ہونے کی حالت میں ہدایت کے رستے سے ہٹے ہیں، اس لیے اس دنیا میں جو ان کو سزا مل گئی ہے یہ ان پر واجب آتی تھی. وقارون و فرعون و حامان، اور قارون کو بھی اور فرعون کو بھی اور حامان کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے پاس موسیٰ کھلے کھلے نشان لے کر آیا. فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، تو انہوں نے زمین میں تکبر سے کام لیا. وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، اور وہ ہماری پکڑ سے آگے بھاگ نہیں سکتے تھے. وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، اور وہ نہ تھے آگے بڑھنے والے. تو جی مومن صاحب، اس کا کوئی اور معنی آپ کریں گے یا یہی معنی کریں گے؟ سابقین فی الارض، یعنی باقی قوموں کی طرح انہوں نے بھی پکڑا جانا تھا اور پکڑے گئے، اور وہ ہماری سزا سے بھاگ نہیں سکے تھے. فکلن اخذنا بذنبہ، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کے باعث پکڑا. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، ان میں سے ایسے بھی تھے جن پر پتھراؤ کیا گیا، ان پر پتھراؤ پتھروں کی بارش برسائی گئی. أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا، حاصب پتھروں کے مے کو کہتے ہیں. فَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، ان میں ایسے بھی تھے جنہیں ایک خوفناک گرج نے آ پکڑا. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور ان میں ایسے بھی تھے جن کو ہم نے زمین میں گاڑ دیا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور ایسے بھی ان میں تھے جن کو ہم نے غرق کر دیا. وَمَا كَانَ اللَّهُ إِلَّا يَظْلِمَهُمْ، اور ہرگز اللہ کے لیے ممکن نہیں کہ ان پر ظلم کرتا. وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن یا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے یا ظلم کیا کرتے تھے. یظلمون، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا اولیاء بنا رکھے، یعنی دوست پکڑ لیے، یعنی شریک کرا لیے خدا کے، کا مثل عنکبوت، مکڑی کسی مثال ہے. اتخذت بیتا، اس نے بھی ایک گھر بنایا ہے. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اور حقیقت یہ ہے کہ سب گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے. لو کانو یعلمون، کاش وہ اس حقیقت کو جانتے. یہ جو مثال ہے اس کو پہ غور کریں کیسے چشمہ آ رہی ہے، چشمہ ہو رہی ہے، بتائیں کون آپ؟ شم صاحب آپ؟
اس کا گھر ہوتا ہے بہت مضبوط ہوتا ہے،
اچھا
اسی طرح جو دنیاوی بناتے ہیں دوست بظاہر جاہو جلال والے ہوتے ہیں، سمجھا جاتا ہے کہ وہ
کیا بناتے ہیں
دوست جن کو بناتے ہیں خدا کے سوا،
ہاں
وہ دنیا میں جاہ و جلال والے ہوتے ہیں، اور وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی دوستی جو ہے وہ ان کے کام آئے گی بہت، لیکن جیسے مکڑی کا گھر جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے، آتا ہے سر
مضبوط ہوتا ہے کمزور ہوتا ہے،
جی
مضبوط ہوتا ہے کہ کمزور ہوتا ہے؟
بظاہر مضبوط ہوتا ہے لیکن
بظاہر کمزور ہوتا ہے، کیونکہ مکڑی کے جالے کو تو ہر دوسری چیز یوں اڑا کے لے جاتی ہے، شاخیں ہلے تو وہ مارا جاتا ہے، اس لیے وہ ایسی جگہ بناتی ہے جہاں ہوا نہ چلے، اور جو عام جانور اور پرندے وہ اس میں پھنستے نہیں ہیں، وہ نکل جاتے ہیں اس کو توڑ کے، لیکن یہاں مثال ان کی ہے جو خود شریک ٹھہراتے ہیں، انہوں نے کیا بنایا ہے، جہاں تک شریک ٹھہرانے والوں کا تعلق ہے وہ اپنے اس گھر کو مضبوط ہی دیکھتے ہیں، کیونکہ امر واقعہ یہ ہے کہ مکڑی سے زیادہ مضبوط گھر کسی اور تانے بانے سے نہیں بنایا جا سکتا، کیونکہ سائنسدانوں نے یہ تحقیق کی ہے کہ اگر لوہے کے سٹیل کے تار بھی بنائے جائیں اتنے وزن کے جس وزن کے مکڑی کے جالے سے گھر بنایا جاتا ہے، اس جالے کے وزن کا اگر سٹیل ہو تو اس جالے سے کمزور ہوگا، مکڑی کا جالا مضبوط ترین انسانی بنائے ہوئے رسوں اور تاروں وغیرہ، خواہ وہ لوہے کے ہوں کسی مادے کے ہوں، ان سے زیادہ طاقتور ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ آج کی تحقیق ہے، مگر خدا تعالیٰ کے علم کے لحاظ سے تو آج کی تحقیق نہیں، قرآن کریم میں یہ مضمون داخل سمجھا جائے گا، ورنہ نعوذ باللہ من ذالک کے انسان کی بنا ہی کتاب بنے گی، تو اس مضمون کو اس کے ساتھ شامل کر کے پڑھیں پھر سمجھائیں کیا مطلب بنتا ہے، یشو صاحب میں نے کہا یہ گھڑی آپ کی غلط کام دکھا رہی ہے، کیوں مجھے دھوکہ دینے کے لیے یا مکڑی والا حساب ہے؟ اچھا کیونکہ میری گھڑی اور بات بتا رہی ہے، آپ کی گھڑی اور بات بتا رہی ہے، ہم نے 10 منٹ پہلے ختم کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کیا کہہ رہی ہے 2 منٹ پہلے، کبھی 21 کبھی 2، اور میرے مطابق 7-8 منٹ رہتے ہیں صرف، نہیں نہیں 10 منٹ پہلے میں آ نہیں گیا تھا یہاں، جی بعد میں آیا تھا، پھر ٹھیک ہے آپ کے حساب سے کیا رہتا ہے 10 منٹ، ٹھیک ہے 10 منٹ میں انشاءاللہ ختم کریں گے، ان اللہ یعلم ما یدعون، ہاں مکڑی کے گھر کی بات پہلے ختم کر لیں، بتائیں ہمیں جو سائنٹسٹ ایک شاگرد بیٹھا ہوا ہے وہ ہے فوزیہ شاہ، اس نے سائنس پڑھی ہوئی ہے اور سب کچھ، وہ ایسے مسائل پر بسا اوقات لب کشائی کرتی، حل کریں یا نہ کریں یہ ان کی مرضی ہے، لیکن لب کشائی کر سکتے ہیں، آپ بتائیں بولیں اس حقیقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ نئی تحقیق یا پرانی تحقیق بے تعلق بات ہے، اللہ کے علم میں جس نے قرآن کریم ہمیں عطا فرمایا ہے، جس وقت یہ مکڑی کی جالی کی بات ہو رہی تھی اس کی ہر حقیقت اس پر روشن تھی، ایسی حقیقت بھی جو ابھی تک کے زمانوں اب تک کی تحقیق کے علم میں نہیں آ سکی. اس لیے کم سے کم اس درست تحقیق کو جو ہمارے علم میں آ چکی ہے خدا کے علم کی طرف منسوب کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. اس کے بعد اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے. اب بتائیں مثال کو کھولیں, اس کی مثال کیسے دی جا رہی ہے؟ اصل میں ان کاہنوں اور مشرکین کے لیڈروں کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے پاگلوں کو پھنسانے کے لیے ایک کاروبار بنایا ہے, اور وہ کاروبار ایسا بنایا ہے کہ بڑے مضبوط دھاگے اپنی طرف سے تیار کیے ہیں اس شرک کی تائید میں. مضبوط جالہ بنا رکھا ہے لیکن اس میں پھنستے وہی پاگل ہیں جو اس کاروبار کو سمجھ نہیں سکتے اور ان کے دھوکے میں آ جاتے ہیں. یہاں مکھیاں وہ جھوٹے معبود نہیں ہیں, ورنہ مضمون بالکل بگڑ جائے گا. وہ جالہ جو انہوں نے بنا رکھا ہے انہوں نے عقلی لحاظ سے ایسا تانا بنا بنا ہوتا ہے کہ اس میں عامۃ الناس مشرکین پھنس جاتے ہیں, اور اس کے ذریعے ان کو کھانے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے. مکھی جیسے چوس جاتی ہے پھر اس کو, مکڑی اس طرح وہ اس کو چوس جاتے ہیں. لیکن جہاں تک مومنوں کا تعلق ہے وہ جب اس جالے کو دیکھتے ہیں تو اس کی کوئی بھی حقیقت ان کے سامنے نہیں آتی, اوہن البیوت نظر آتا ہے. ان کی دلیلیں, ان کا استدلال, ان کا تانا بانا ایک ذرہ بھی حقیقت نہیں رکھتا جب مومن چاہے اس کو اڑا کے رکھ دے. اور اسی طرح ان طاقتور جانوروں کے نزدیک جو مکڑی کی جالے کی کوئی حقیقت سمجھتے وہ اڑتے ہوئے ایک پنجے سے اس کو تباہ و برباد کر جاتے ہیں اور اس کا کچھ بھی نہیں رہتا. تو ان کی طاقت ان لوگوں کے پر منحصر ہے, ان لوگوں کی بے وقوفی پر منحصر ہے جو ان کے دلائل کے تانے بانے کو بڑا مضبوط سمجھتے ہیں اور اسی طرح پیش بھی کرتے ہیں. کسی مشرک سے بحث کر کے دیکھیں تو بڑی بڑی دلیلیں لاتا ہے. اور مجھے تجربہ ہے ہندوستان کے زمانے میں جب ہم ہندوستان میں ہوا کرتے تھے تو اپنے سفروں کے دوران ہندوؤں سے بحث کیا کرتے تھے, اور کوئی ہندو نہیں تھا جو اپنے شرک کی بیوقوفی کو بالبذات سمجھتا ہو. بڑی بڑی دلیلیں دیا کرتے تھے, ان کو توڑنا پڑتا تھا. اور بہت سے ہمارے ساتھی ایسے بھی تھے جو بیچارے معذور ہو جاتے تھے, توڑ نہیں سکتے تھے. وہ کہتے ہیں اس نے آگے سے یہ بات کہہ دیا, ہم کیا جواب دیں؟ وہ اس قسم کی باتیں کیا کرتے تھے کہ دیکھو یہ لو, یہ جن کو ہم تم سمجھ رہے ہو ہم نے بت بنایا ہوا ہے یہ خدا نہیں ہے, تمہیں بھی تو خانہ کعبہ بنایا ہوا ہے اس کی طرف منہ کرتے, وہ خدا ہے یہ خدا نہیں ہے, خدا اس سے ان سے بالا ہے. اس قسم کے وہ جواب فراڈی جواب دیا کرتے تھے جس میں ہمارے عامۃ الناس بیچارے پھنس جاتے تھے. یعنی پھنستے یہ نہیں کہ ان کے جال میں پھنس جائیں بلکہ سمجھتے تھے کہ تانا بانا مضبوط ہے. تو یہ مراد ہے کہ ان کا تانا بانا اپنی ذات میں جہاں تک ان کی کوشش اور ان کی جہد سے دیکھنے کا تعلق ہے مضبوط ہی دکھائی دے گا, اور اس کی مضبوطی اس لیے ضروری ہے کہ اس میں ان کا اس جال میں ان کے ماننے والے مرید جاہل پاگل لوگ پھنستے چلے جائیں اور وہ ان کو چوس جائیں. اسی پر انہی پر شرک کا کاروبار چلتا ہے. اس لیے اس ساری مثال میرے نزدیک اس شکل میں صادق آ سکتی ہے, ورنہ اگر اور کسی شکل میں اس کو صادق کرنے کی کوشش کریں گے تو خود آپ پھنس جائیں گے, بڑی مشکل پیش آ جائے گی. کیونکہ اس مضمون سے متعلق کوئی بات پوچھنے والی یا اس کے خلاف کوئی بات جو آپ کے ذہن میں آتی ہو وہ بتائیں. اشرف صاحب, ہیں جو انسان پیش کرتا ہے اپنے کو مضبوطی پیش کرتا ہے. آپ نے جس طرح اپنی مونچھوں کو تاؤ دیا ہوا ہے اور جس طرح کٹاؤ کیا اس کا, جوان دکھائی دیتے ہیں ماشاء اللہ, اور سر کو ڈھانپ دیا ٹوپی سے, تو یہ بھی ایک مضبوط تانا بانا ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ کوئی بیوقوف پھنسنے والا نہیں. میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی ہے, ہر انسان ایسے کرتا ہے, آپ اکیلے نہیں ہیں. وہ اپنی پیشکش کو ہمیشہ اچھا کر کے دکھاتا ہے اور مضبوط بنا بھی دیتا ہے بعض اوقات, لیکن اس کے باوجود اس سے کام نہیں آتی. لو کانو یعلمون, کاش کہ وہ جانتے کہ یہ ساری چیزیں بیکار اور بے مقصد ہیں, ان کی کسی کام نہیں آئیں گی. ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء, اللہ بہتر جانتا ہے. ما یدعون من دونہ من شیء, وہ اس کے سوا جو جن چیزوں کو پکارتے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, اور وہ بہت غالب بزرگی والا اور حکمت والا ہے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ, اور یہ وہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں. یعنی یہ ساری مثالیں ہیں, لفظاً لفظاً ان کو نہیں سمجھنا چاہیے, ان کی مثالوں کا جو عمومی سبق ہے وہ حاصل کرنا چاہیے. وما یعقلها الا العالمون, اور ان مثالوں کو سمجھنے کے لیے علم کی بھی ضرورت ہے اور عقل کی بھی ضرورت ہے. ما یعقلها, ان کو سمجھتے نہیں, الا العالمون, مگر علماء. اب یہ مثال اگر اس زمانے کے مزید علم سے تعلق نہ رکھتی تو اس آیت کی ضرورت نہیں تھی پوری. عالمون سے مراد یہ ہے کہ اس جالے والی مثال پر محض عقل کام نہیں آئے گی, اس کو سمجھنے کے لیے کچھ علم کی بھی ضرورت ہے. جب علم عطا ہوگا تو پھر پوری طرح اس بات کی سمجھ آئے گی. خلق اللہ السماوات والارض بالحق, لیکن خدا کی تخلیق جو ہے اس میں کوئی جھوٹ شامل نہیں, وہ مضبوط ترین تخلیق ہے. اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ بنایا ہے. حق سے مراد کامل سچائی ہے, اور سچائی باطل نہیں ہو سکتی, وہ ضائع نہیں جا سکتی, اس کا قرار مستلزم ہے سچائی کو. اور جو چیز بھی حق کے ساتھ بنائی جائے اس کا دائم قرار پکڑنا ایک طبی تقاضا ہے حق. ان فی ذلک لآیت للمؤمنین, اس بات میں ایک بہت بڑا نشان ہے مومنوں کے لیے. کس بات میں ایک بہت بڑا نشان ہے مومنوں کے لیے؟ یہ طے کر دیں تو وقت ختم ہو جائے گا, ایک منٹ رہ گیا. وہ آیات کی آیا فرمایا گیا ہے, اور بہت بڑا نشان ایک آیت بھی فرمایا گیا ہے. اصل میں اللہ کی تخلیق, آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اگر انسانوں کی تخلیق سے مقابلہ کر کے دیکھیں یا جانوروں کی تخلیق سے مقابلہ کر کے دیکھیں تو یہ ایک مابہر امتیاز دکھائی دے گا. خدا کی تخلیق کلیتاً حق پر مبنی ہونے کی وجہ سے ہر قسم کے اسخام سے پاک ہے, ہر قسم کی کمزوریوں سے پاک ہے. اور جانور ہوں یا انسان ہوں, وہ جتنا چاہیں مضبوطی کے ساتھ ایک چیز کو بنائیں گے, بعد کا آنے والا علم اس کی غلطیاں نکالے گا.
لیکن کائنات کو گزرے ہوئے کم از کم 15 بلین سال ہو چکے ہیں، آج تک اس کی تخلیق میں کوئی انسان، کوئی عالم، کوئی سخم نہیں نکال سکا. یہ بڑا نشان ہے جو اس سارے بیان میں ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا وقت ختم ہوتا ہے. نیا پارا کل سے ان شاء اللہ. تو عین نشانے پر بات پہنچی ہے، جتنی تلاوت کی اتنے ہی ماشاء اللہ. ٹھیک ہے.